کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ایسی نظر، ایسی نظر پیش نظر ہو، ایسا صاحب نظر بنے. کسی صاحب نظر کی نظر سے ایسا ذوق نظر بنے، اور اس کی نظر کے پیش نظر، اس کی نظر کے پیش نظر خالق نظر کی بات رہے. اور اس کو یہ احساس بندگی پیدا ہو، اس درجہ احساس بندگی پیدا ہو جس کو میرے مرشد میرے شیخ شعر میں فرماتے ہیں کہ میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، گارڈ مین چوکیدار محافظ، میری نظر پر ان کی نظر، آسمان والے کی خالق نظر کی نظر میری نظر پر محافظ رہی، پاسباں رہی، نگرانی فرماتی رہی. میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. یعنی غافل نہ رہے، غافل نہ رہے، بندے کو احساس بندگی رہے، بندے کو احساس بندگی رہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، اور میرے پالنے والے کی مرضی کیا ہے. اتنا اللہ تعالی کا قرب اور تعلق حاصل کرنا یہ بندوں کے ذمے فرض ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب کیا ہم بغیر صحبت کے یہ کام نہیں کر سکتے، بغیر اللہ والوں کی صحبت کے ہم اپنا تزکیہ کر لے؟ اس کا علمی جواب دے دیا کہ یزکیہم، جو کہ کار نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں فرمایا کہ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، علی المؤمنین، مومنین پر وہ احسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ کیا احسان؟ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کی جانوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. کیونکہ مشرکین کہتے تھے یہ عجیب رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں. یہ ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. میرے شیخ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رسول اور نبی کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا. اگر فرشتوں میں سے ہوتا پھر ہم اس فرشتے رسول سے کیسے پوچھتے کہ ہمیں حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا عجیب ہو، تقاضا ہو رہا ہے، ارے بھائی یہ تو سب مٹی ہیں، ارے بھائی فرشتے تیری نظر میں مٹی ہیں، ہماری نظر میں تو رنگین مٹی ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ احسان ہے ہم میں سے، انسانوں میں سے، کہ ہمیں استنجے کی سنت بھی سکھا دی، ہمیں کھانے پینے کی سنت سکھائی، معاشرت گھریلو زندگی کی سنت سکھائی، میاں بیوی کے حقوق کو سکھائے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے نماز پڑھنا، پھر نماز کے اندر سجدہ صحف کا جو مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ بھی سکھایا. لیکن یہاں ایک علمی بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، ہمارے باپ دادا کے علوم کیسے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے, ورنہ نماز مکمل نہ ہوگی. ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے نماز میں غلطی کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز میں سجدہ صاحب کا کرنا, ورنہ کہاں سے سیکھتے. اب یہ احسان ہے اللہ تعالی کا. اب رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ہوا اور وہ نماز میں آپ نے سجدہ صاحب فرمایا, تو اس سے کیا مراد ہے, کیا کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو احسان یہ تھا اللہ تعالی کا, اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ نماز کا یہ مسئلہ کیسے سیکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ اب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو جانا, تو میرے دوستو وہ میرے اور آپ جیسا نہیں تھا, بلکہ بات یہ تھی کہ وہ نماز کہ جس میں بندے کو اللہ تعالی سے قرب ہوتا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اعظم کا کیا حال ہوگا. اصل میں آپ کی ترقی تھی, آپ نماز سے خالق کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایسا دھیان نصیب ہوا, اللہ تعالی سے ایسا قرب ہوا کہ نماز کی طرف توجہ نہ رہی. تو آپ کی جو ترقی تھی وہ اعلیٰ کی طرف تھی, ہم لوگ تو ادنا کی طرف جاتے ہیں. یعنی نماز جو کہ اللہ تعالی کا قرب ہے, قرب سے ہماری اس حضوری سے ہماری دوری ہوتی ہے, قرب سے ہمیں بعد ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمیں نماز میں سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, اور استنجا, ہمیں استنجا کی حاجت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاجت, لیکن ہمارا اور آپ کا استنجا ایک نہیں ہے. ہمارا استنجا بدبودار, ناپاک, نبی صلی اللہ تعالی وسلم جس جگہ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. اللہ اکبر, تو کتنا فرق ہے. بھوک آپ کو لگنا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر صحابہ نے جب عرض کیا, اپنا شکم پیٹ دکھایا جس پر پتھر بندھا ہوا تھا, بھوک کی شکایت کی, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک دکھایا, اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر الانصار والمہاجر, کہ اللہ آخرت کے عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے. حقیقی عیش کو تو آخرت کا ہے, اس جہان کا عیش ہے. بس آپ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے. تو دیکھیے بھوک کی حالت, صحابہ فرماتے ہیں بس عالم یہ ہوا کہ ہمیں اتنی ایسا لگا کہ جیسے کہ گویا ہمارا پیٹ بھر گیا, اور خوشی کے مارے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم ما بقینا جب تک ہم رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے, علی الجہاد ابدا. یہ صحابہ کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات جو آپ کے بشری تقاضے کے تھے یہ ہمارے لیے رہنمائی تھے, لیکن ان بشری تقاضوں کو اپنے اوپر ان کا قیاس کرنا, منطبق کرنا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر جس کی مثالیں دے دی کہ آپ کا استنجا بال وہ خوشبودار, سبحان اللہ, پسینہ آتا تھا ہمیں بھی آتا ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اگلا کیا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی، آپ کا پسینہ خوشبودار. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بصرے کے آخری صحابی تھے، ہوا آخر من مات علی بصرہ، کہ آخری وہ صحابی ہے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کے آخری صحابی ہے. وہ حضرت انس کے بارے میں ایک دن جمعے کو آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، تشریف آوری ہوئی، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو یہ خوشبو لگاتے ہیں یہ خوشبو ہم نے بڑی تلاش کی لیکن یہ خوشبو ہم کو نہیں ملی، یہ کون سی اسپیشل خاص خوشبو ہے، اس کا ذمہ ہمیں ایڈریس بتائیے، پتا دیجئے، اس کا عنوان دیجئے، کہاں سے ملے گی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ تمہیں مل نہیں سکتی. کیوں حضرت، کیا ایسی اسپیشل چیز؟ فرمایا ہاں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے تھے، آپ نے آرام فرمایا تھا، آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا، اس پسینے کو ہم نے جمع کر لیا تھا اور یہ وہ اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے کیا شان ہے دادا. اس سے پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں رسول کا مبعوث ہونا ہم پر احسان ہے. جو بشری تقاضے اس کو سمجھا دیا. ساتھ میں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم اور آپ برابر نہیں ہو سکتے، ہمارے بشری تقاضے خالص، وہ ہمارے نفس اس میں شامل، ہماری مٹی، ہماری فنائیت اس میں شامل. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، اس سے آپ کا وضو، ہمارا وضو ٹوٹ جانا ثابت ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹے گا، ہم دوبارہ وضو کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا. اللہ تعالی کی شان ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالی کا احسان، نبی مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ تعالی کی آیات کو تلاوت کر کے سنائے، اور وہ یزکیہم، اور تزکیہ کریں مسلمانوں کا. تو یہ جو تزکیہ ہے یہ کار نبوت ہے، اور یہ وہ چیز ہے میرے دوستو، کوئی اپنا تزکیہ خود کر نہیں سکتا، اس لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم علم پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا. جی جناب، بات یہ ہے کہ صرف یہی باتیں نہیں ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، اب حضرت کی مثال دیکھیے، فرمایا کہ ایک آدمی اگر اکھاڑے میں جا کر کسرت کر لے، ورزش کرے، ایکسرسائز کرے، اور روزانہ دودھ اور بادام پیے، اور ایکسرسائز بھی کی، اور پہلوانوں کی کشتیاں بھی دیکھتا ہے، اور کشتیاں بھی دیکھی اس نے، بھولو پہلوان کی بھی، ہمارے ملک کا مشہور پہلوان تھا بھولو، لیکن اتنا بھولا بھالا نہیں تھا. تو اس نے کشتیاں بھی دیکھی، اور جناب دودھ بادام بھی پیتا ہے، اور کثرت کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ سینہ ایسے ہو گیا، ایسے بازو بھی ایسے یوں چلتا ہے. صحیح ہے نا جناب؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کشتی کا فن اور چیز ہے، صرف کشتی اس کا نام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو अखाड़े में उतरने के बाद वो जो पहलवान ऐसे झपकी देता है, वो मारता है, अड़ंगा लगाता है, तो वहां पर ये थोड़ी है अम्मा बचा, क्योंकि पहलवानी सिर्फ एक्सरसाइज, दूध बादाम पीना और जिस्म बनाने का नाम नहीं है, बल्कि पहलवानी मद्दे मुकाबिल हरीफ मुखालिफ और दूसरे पहलवान की जो झपट है, उसके जो वार है, उसकी जो चीख है, उसके जो मार है, उसको बर्दाश्त करना, यह भी पहलवानी है। सही है ना जनाब? बल्कि पहलवान यह है जो हरीफ के वार को सहले, बर्दाश्त कर ले, और जिसने अम्मा के नारे लगाना शुरू कर दिए तो पहलवान तो ऐसे बहुत होंगे लेकिन भाग जाएंगे। या एक और हाल और तारी हुआ, वो हाल क्या हुआ उसको एक और वाक्य से समझिए। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में आजमगढ़ की एक मसल मशहूर है, एक बात, वो बात क्या है कि एक शख्स ने कुतिया पाली और उसको अमरीकी ट्रेनर यानी अमेरिका के तरबियत देने वाले, कुत्तों को तरबियत देने वाले माहिर, उससे शिकार की तरबियत दिलवाई। जब तरबियत ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया तरबियत का, क्या अब ये शिकार की माहिर हो गई है, तो एक दिन वो शिकार करने जंगल को गया, कुतिया को साथ में लेकर गया। अब जा रहे थे जंगल में, शिकार नजर आए तो उसने जो इशारा था कुतिया को, इशारा दिया, उसको छोड़ा, तो कुतिया ने भागी, थोड़ी दूर भागी, भागते भागते अचानक ऐसे पोजीशन यूं पीछे से बनाई, और पता है जब कुत्ता ऐसे पोजीशन बनाए इसका मतलब वो है उसका जहाज लैंडिंग कर रहा है, लैंड कर रहा है, लैंड। और पैंपर भी नहीं पहना हुआ था। अब जनाब वो ऐसे बैठी, खैर नतीजा शिकार निकल गया, अब सारे शिकार गायब, बहरहाल वो वापस आ गया। उसने वापस आने के बाद फिर अगले लेवल में जाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए दोबारा ट्रेनिंग पर भेज दिया। अब दोबारा ट्रेनिंग की 3 महीने बाद वो नया तमगा उसको और मिला, वो उसके गले में डाला, फिर शिकार को चल पड़ा। अब जब जंगल में जा रहे थे शिकार नजर आया, उसने हुक किया, छोड़ा, उस कुतिया भागी, आगे गई, थोड़ी दूर जाकर फिर ऐसे पोजीशन बना ली, फिर वही हाल। अब तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ऐन वक्त पे ये क्या हाल, तमगे दो दो सजाए हुए और ऐन वक्त पे ये हाल। तब उसने कहा कि शिकार के वक्त में कुतिया हगासी, यानी जब मौका शिकार का आया तो कुतिया हगने लग गई, पैखाना करने लग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस जिक्र का, तिलावत का, इबादात का, इल्म का क्या मकसद था कि सारा जहां खिलाफ हो परवाह ना चाहिए, पेशे नजर तो मर्दिए जानाना चाहिए, फिर इस नजर से जांच कर तू कर ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या ना चाहिए, कि इस वक्त अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैं इशराक और अवाबीन और चाश्त पढ़ने वाला हूं, लंबे लंबे सजदे करता हूं, बड़ी बड़ी तिलावतें करता हूं, बहुत उम्दा बयान और तकरीर करता हूं, लेकिन जब खाना खाता हूं खिलाफ है सुन्नत। खाना कैसे खिलाफ है सुन्नत? और जनाब बाजार में गए, जरूरत है, बाजार में गए, नतीजा क्या निकला? बदनजरी कर रहे। अरे भाई ये क्यों? अरे साहब बस नजर बचाई नहीं जाती, غصہ آیا، اب غصے کو نافذ ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں غصے میں، ارے بھائی کیا جی، برداشت نہیں ہوتا. اور پھر اوپر سے کرم والا ہے، کرم دیکھیے، غصہ بھی کیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی میرا غصہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا. نفس کی الگ شرارت کہ میرا غصہ نفس کے لیے نہیں ہے، اپنے غصے کو نبی کے غصے سے ملا رہا ہے، اپنے چندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے سے ملا رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اندر ہمارے نفس ہے. یہ عالم ہے، یہی وہ چیز ہے میرے دوستوں جو سیکھنے کی ہے، کہ جس وقت نامحرم سامنے آ جائے یا لڑکا جن سے نظر بچانا، جن سے خلوت حرام ہے، امرد لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی، ایسے لڑکے جن کے ساتھ تنہائی حرام ہے، ان سے نظر بچانا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ ہم نے کتابوں سے علم لے لیا، پہلوانی سیکھ لی، لمبی لمبی ایکسرسائزیں کر لی، ذکر تلاوت ہے، بادام خوب پی لیا، لیکن میرے دوستو پہلوان کی صحبت میں نہیں گئے. ورنہ ہم نظر بچانا سیکھتے، اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھتے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت اور ادب کا معاملہ کرتے، تجارت لین دین معاشرت میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کا خیال کرتے. یہاں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بیان کے بعد کسی نے تعریف نہیں کی تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلو اگر کسی نے تعریف نہیں کی میں تو خود مست ہو گیا. پہلے دل ٹوٹتا ہے کہ ہائے کسی نے تعریف نہیں کی، پھر نفس کہتا ہے ارے صاحب یہ آپ کے مضامین عالیہ کو کیا سمجھیں گے، یہ جاہل اور گدھے. آج اگر بڑے بڑے علماء ہوتے وہ سمجھتے کہ کیا مضامین ہیں، یہ گدھے کیا سمجھیں گے. میرے مرشد فرماتے جو دوسروں کو گدھا سمجھے وہ سب سے بڑا گدھا خود ہے. کیوں یہ گدھا ہے، کیا کرتا ہے اس کو سمجھیے. ایک گدھا، وہ اس کا مالک نمک کا تاجر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نمک لے کر جاتا تھا. رستے میں ایک ندی پڑتی تھی تو سیلابی پانی کی وجہ سے ندی میں ذرا تیزی تھی، گدھا جا رہا تھا، پانی کا بہاؤ تیز تھا، دو من نمک اس پر لدا ہوا تھا. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا. اب اس کے بعد جب وہ ندی میں گیا تو پانی کا تیزی پر پریشر زیادہ تھا، اس کا جھٹکا لگا، لڑکھڑایا اور گرا. اب جب باہر نکلا تو دیکھا نمک سارا غائب، پانی بہا کے لے گیا، نمک چیز ایسی. باہر نکلا تو وزن بھی ہلکا معلوم ہوا، دو من وزن کم. مالک نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ نقصان ہو تو انا للہ پڑھے. بلکہ اگر کوئی پرانی مصیبت بھی یاد آ جائے تو اس پر بھی یہی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اجر ملے گا. چاہے 20 سال 30 سال 40 سال پرانی مصیبت یاد آ جائے. اگلے دن مہاجر نکلا پھر نمک لادا تو گدھے کو کل والی بات یاد تھی. اس نے کیا کیا، چلو گدھے پر ایک بات اور سن لے، وہ یہ کام کیوں کرتا ہے. ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا، وہ مارتا بہت تھا اس کو، تو اس کو دوسرے گدھا ایک دن ملا. اس نے کہا بھائی سنا ہے تیری بڑی پٹائی ہوتی ہے، تیرا مالک تجھے مارتا بہت ہے، تو تو چھوڑ کیوں نہیں دیا، بھاگ کیوں نہیں جاتا. اس نے کہا کیا کہوں، یہاں پر میرا مستقبل بڑا روشن ہے، میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے، برائٹ روشن مستقبل ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے، کہا جب میرے مالک کی بیٹی کوئی شرارت کرتی ہے تو جب میرے مالک کو غصہ آتا ہے تو وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ یاد رکھنا میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا. تو کہا بس یہی وہ بات ہے کہ یہاں پر میرا مستقبل بہت روشن ہے, فیوچر برائٹ ہے میرا یہاں پر, اس لیے میں رائٹ ہوں. کیا اس لیے سارے ظلم برداشت کرتا ہوں کہ میں انتظار میں ہوں کہ کب شادی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے گدھا. تو اگلے دن اس نے پھر وہ جھٹکا کھایا, مالک باہر نکلا, اس نے جب دیکھا وہی نقصان, اس نے پھر انا للہ پڑا, لیکن اس کو کچھ شک ہوا. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں. تیسرے دن کیا کیا, اس نے نمک کی جگہ روئی لاد دی. اب گدھے کا تو مستقبل روشن ہوتا ہے نا, اس نے وہی حرکت کی کہ جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو پھسلایا, لڑکھڑایا, پانی تک تو کام چل گیا. جب پانی سے باہر نکلا, اب روئی, نمک تو پانی میں بہ جاتا ہے اور روئی پانی کو جذب کر لیتی ہے. اب باہر نکلا تو دو من کی جگہ چار من روئی, اب تو پاؤں بھاری, ارے سانپ اٹھانا مشکل. تو مالک نے گدھے کے کان میں کہا تو گدھا ہے, گدھے والا کام کر, میں انسان ہوں. یہ شرارت, سبق دیا اس کو. تو میرے پیارے دوستو, پہلوانی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے. اب ہم نے بیان کیا, ارے صاحب کسی نے تعریف ہی نہیں کی. کہتے ہیں ہاں تعریف کیا کرتے یہ گدھے, ان کو پتا کیا میں نے بیان کیا کیا ہے. مضامین عالیہ ان گدھوں کی کیا سمجھ میں آتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے شخص کے لیے تقریر واز و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے جو اپنے کو اعلی اور افضل سمجھے. اور سامعین مخاطبین کو احمق اور گدھا سمجھے, فرمایا عین حالت بیان میں اپنے کو بھنگی سمجھے, کہ گویا کہ ایک بھنگی کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ شہزادوں کو سمجھاؤ. فرماتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, اگر کسی ایک شہزادہ کوئی خلاف اصول کام کرے اور بھنگی کو بادشاہ بلائے کہ دیکھو میرے شہزادے کو سمجھاؤ, اب بھنگی انکار بھی نہیں کر سکتا, انکار کرے تو گردن اڑتی ہے. اور اگر شہزادوں کا ایسے نصیحت کی کہ بادشاہ ناراض ہو جائے تو بھی گردن اڑے گی. بس یاد رکھنا میرے دوستو, اشاعت دین, خدمت دین, علم دین ایسا ہی ہے. کہاں تو یہ وہ اجر وہ ثواب اللہ کے لیے کسی کو اللہ سے ملانا ایک عظیم الشان عبادت ہے. اللہ تعالی کو بہت پسند ہے کہ گم شدہ بندوں کو ان کی منزل یعنی اللہ تعالی سے ملانا. اور دوسری طرف میرے پیارے دوستو کیا حل ہوگا کہ آگ کی لگامیں بھی تیار ہیں, جہنم کے بل منہ میں ڈالا جائے گا, منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا ایسے شخص کو جس میں اخلاص نہ ہوگا, اپنی واہ واہ اپنی تعریف کے لیے جو کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ایسا شخص منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا عالم ہے. اس لیے عین اس حالت میں بھی عبدیت کا توازن قائم رہنا بڑا ضروری ہے. کیا پیاری نصیحت فرمائی, اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم سب کو عطا فرما دے. خدمت دین نعمت ہے لیکن اصول سے کریں. یہ چیز کے لیے شیخ چاہیے کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ پلیٹ صاف کر سکے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی. معلوم ہے کہ نظر بچانا ہے لیکن نہیں بچاتے. بنگلہ دیش میں ایک محدث نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے مدرسے کا اصول ہے کہ وہ اساتذہ جو بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو چھوٹی کتابیں بھی دی جاتی ہیں, چھوٹے درجے کی کتاب بھی, اور جو چھوٹے درجے ہوتے ہیں اس میں بغیر داڑھی والے بے ریش, بغیر داڑھی والے یعنی امرد لڑکے ہوتے ہیں. کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تم حنفی ہو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کیا عمل تھا؟ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا ابا حنیفہ، کانا ابو حنیفہ یجلسو امام محمد فی درسی ہی خلف ظہری ہی مخافت عینی ہی معا کمال تقوی، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد جو کہ ان کے سوتیلے بیٹے بھی تھے ان کو اپنے درس میں، جبکہ ان کی داڑھی نہیں آئی تھی، فی درسی خلف ظہری اپنے درس میں پیچھے بٹھاتے تھے، پیٹ کے پیچھے نظر کی حفاظت سے، ایسا نہ ہو کہ نظر اس پر پڑے، خوف خوف نظر کی وجہ سے، جبکہ تقوی کمال درجے کا تھا. فرمایا حنفیو حنفی والا کام کرو، اپنے اسلاف اپنے آبا کو دیکھو کیا کیا، شریعت کا مسئلہ ہے، تم تنہائی کیا درس میں پیچھے بٹھاؤ سامنے مت بٹھاؤ. تو کیا کہنے لگے آگے سے؟ کہنے لگے کہ حضرت اس میں تو بڑی بدنامی ہوگی. اللہ اکبر، میرے شیخ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام محمد کو جو اپنے درس میں پیچھے بٹھایا بدنام ہوئے یا ان کو عزت ملی؟ سبحان اللہ، یہ ہے وہ چیز میرے دوستو جو سیکھنے کی ہے. پھر حضرت نے فرمایا اچھا آپ یوں کریں، جو کم حسین داڑھی والے کم حسین ہو ان کو سامنے بٹھائیے، اور جو بغیر داڑھی والے غیر حسین ہیں اور بغیر داڑھی والے ہیں ان کو دائیں اور بائیں بٹھائیے، اور وہ جو بغیر داڑھی والے ہیں کم حسین ہیں حسین نہیں ہیں ان کو سامنے بٹھائیں، ان کو متن بنائیں، اور ان لڑکوں کو حاشیہ بنائیں، اور متن جو ہے وہ جلی ہوتا ہے، حاشیہ خفی ہوتا ہے، متن جلی ہوتا ہے واضح ہوتا ہے بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، اور حاشیہ خفی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا باریک لکھا ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. متن کے لیے طائرانہ نظر بھی کافی ہے، حاشیے کے لیے غائرانہ نظر چاہیے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے آپ کتاب دیکھیں تو پرانی کتابیں جو علمی کتابیں ہیں، لائٹ آ گئی اس لیے الحمدللہ، اور یہ جو مصیبت نازل ہے اس پر انا للہ. تو کتاب دیکھے، درسی کتابیں دیکھے تو سامنے جو عبارت اصل عبارت ہوتی ہے اس کو متن بولتے ہیں کسی کتاب کی، اور اس کی شرح میں دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے وہ حاشیہ ہوتا ہے، متن بڑا بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے حروف ہوتے ہیں، اور جو سائڈ پر حاشیہ وغیرہ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں. اور متن کے لیے ہلکی سی نظر ڈالے کافی ہوتا ہے، لیکن حاشیے کو ذرا غور سے دیکھنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ لائٹ بھی جلانی پڑتی ہے. اس لیے اس کو فرمایا کیا کہ وہ متن جو ہے وہ جلی واضح ہوتا ہے، اور حاشیہ خفی چھپا ہوا ہوتا ہے، ہلکا باریک ہوتا ہے. متن کے لیے طائرانہ نظر کافی، ہلکا پھلکا دیکھا نظر آ گیا، اور حاشیے کے لیے غائرانہ نظر چاہیے. بس فرمایا اسی طریقے سے، سبحان اللہ، حضرت کی بات یاد آئی، فرمایا کہ اسی طرح بعض لوگ، اب ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، اب سامنے حسین آتے ہیں، اب کیا کرے؟ نظر بچائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اسی معشوقہ کو جا کر مار دے اور کہے آئی ایم سوری. کہے تو کہے گی میں اس لیے تو کہہ رہی تھی کہ تو سو کیوں رہا تھا، آگے بند کر کے کیوں چلا رہا تھا. تو اب ایسا آدمی، ظاہر بات ہے یہ بھی مطلوب نہیں ہے شریعت میں کہ وہ آنکھیں بند کر کے چلائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے. حضرت فرمایا پھر کیا کرو؟ فرمایا اس کے لیے کام کرو. سبحان اللہ، اچھٹی پشٹی نظر ڈالو، ہلکی پھلکی نظر، زیادہ غور سے مت دیکھو کہ کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس پر کون سی بیل بوٹیاں اور ڈیزائن کیا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں یا بند ہے، دوپٹہ سر پر ہے کہ نہیں ہے، اور قمیض کون سے رنگ کی، شلوار کون سے رنگ کی، غائرانہ نظر سے مت دیکھو بلکہ طائرانہ نظر، کہ ہاں بھائی ایک عورت ہے، بس اتنی بات معلوم ہو کہ بس عورت ہے. اب یہ نہیں کہ کون ہے، پڑوسن ہے کہ نہیں ہے، کس محلے کی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ بھائی عورت ہے بس. حضرت نے فرمایا کیسے، سبحان اللہ، ڈرائیونگ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسی نظر رکھے جیسے ریل چلتی ہے، درخت نظر آتے ہیں لیکن پتے نہیں گن سکتا، پتا چلتا ہے کہ پتے ہیں، درخت ہے لیکن پتے نہیں گن سکتا. فرمایا بس ڈرائیونگ کرتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایسی نظر ہو، پتا چلے بھائی عورت ہے لیکن پتے نہ گنے. سبحان اللہ، یہ ہے دیکھیے سیکھنے کی چیزیں تقوی. اسی لیے فرماتے تھے میرے شیخ، حضرت کا شعر ہے، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. اس لیے، اور اگر کوئی ایک آدمی ہے، اب وہ پہلوان ہی ایک ایسے سیکھتا ہے کیا، کسی پہلوان کے پاس چلا گیا، اب پہلوان صبح شام اسے لاتے بھی مار رہا ہے، گھوسے بھی مار رہا ہے، ایک لات ماری لڑک کر وہاں گیا، لیکن لات کھاتے کھاتے یہ بھی مسٹنڈا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. دادا میرے مرشد فرماتے ہیں، اگرچہ یہ عالم نہیں ہے، اس نے کتابیں نہیں پڑھی، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ جائے، فرماتے ہیں دین کا ضروری علم اس کو بھی آ جائے گا، اور سب سے بڑی جو چیز اس کو ملے گی تقوی کی دولت، اور وہ کونو مع الصادقین، یعنی کونو مع المتقین کے بغیر نہیں ملتی، اللہ والے اہل تقوی کے ساتھ رہنے سے وہ تقوی کی دولت ملتی ہے. البتہ پہلوان کو دیکھ لے، پہلوان کیسا ہے، اب ایک پہلوان ہے وہ کہہ رہے میں پہلوانی سکھاتا ہوں، کہا اچھا آپ نے کشتیاں لڑی، جی ہاں کشتیاں لڑی ہیں، کتنی کشتیاں جیتی ہیں، کہا بس کیا بتائیں، جیسے ایک فٹ بال کی ٹیم گئی کسی جگہ پر، واپس آئی، پوچھا ہاں بھائی کتنے میچ کھیلے، انہوں نے کہ چار میچ کھیلے، نتیجہ کیا رہا، کہا برابر برابر رہا، کہا وہ کیسے، کہا دو میچ وہ جیت گئے اور دو میں ہم ہار گئے، نتیجہ برابر رہا، سمجھے نا، دو وہ جیت گئے اور دو ہم ہار گئے، نتیجہ برابر رہا. لہذا پہلوان سے پوچھا بھائی کتنی کشتیاں لڑی، کہا لڑی دس ہیں، کہا کیسا رہا، برابر برابر، کیسے، پانچ وہ جیت گئے اور پانچ میں ہار گیا. ایسا پہلوان نہ ہو، ایسے پہلوان سے کوئی کشتی نہیں سیکھے گا، کہا تو بھی ہارا ہے اگلے کو بھی ہروائے گا، بلکہ وہ پہلوان جو جیتنے والا ہو، پتا چلا کسی ایسے اللہ والے کا، ایسے اللہ والے کا انتخاب کرے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ والا ایسا ہوگا، اس سے گناہ ممکن نہیں. ان اللہ والوں کو معصوم سمجھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ معصوم ہے کہ جی ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، ان سے گناہ کا صدور بالکل ممکن ہے، وہ گناہ میں بھی رہ چکا ہو، اس سے ہو جاتا ہو، لیکن گناہ کرنا اس کی عادت نہ ہو، اور گناہ کر کے وہ توبہ کر لے، عادت نہ بنائے. تو ایسے شخص کی صحبت میں رہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ فن جانتا ہو، فن جانتا ہو. تو نتیجہ کیا نکلے گا، ایسے شخص کی صحبت سے وہ اس کے ساتھ رہے، اس کی خدمت میں رہے، آنا جانا رکھے، اور موقع لگائے، ایک رات، ایک دن، تین دن، دس دن، اور ایک چلا لگا لے. میرے مرشد فرماتے تھے شیخ کے ساتھ ایک چلا لگا لو تاکہ نفس کا پلا مر جائے. یہ نفس جو اندر سے بھونکتا ہے نا، یہ ایسا نہیں مرتا. معرومی فرماتے نفس نہ تواں کشت الا ذل پیر، بغیر اللہ والوں کے سائے کے نفس مٹتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے. دادا دامن آ نفس کش سخت گیر. لہذا اس نفس کو مٹانے والے کا جو دامن ہے اس کا جو تعلق ہے ذرا مضبوطی سے پکڑنا. کیا مطلب؟ کبھی ڈانٹ دے، کبھی کوئی بات ہو جائے، کبھی غصہ بھی کر دے تو بھاگنا مت، کبھی لات بھی مار دے تو بھاگنا مت. ایسا تھوڑی اکھاڑے میں جائے اور کہے استاد جی بس دودھ شیخ پلاؤ شیخ، شیخ جی پلاؤ شیخ، شیخ پلا شیخ، کبھی آم کا شیخ، کبھی پائن ایپل، کہہ رہے شیخ جی اورنج جوس پلاؤ، اورنج جوس نیسلے کا اور سیب کا جوس پلاؤ تاکہ طاقت تو آئے، دودھ بادام پلاؤ. تو استاد کہے گا بیٹا ابھی تجھے بادام کیسے پلاؤں، ابھی تو تیرے پاس مادام بھی نہیں ہے. تو کہتے استاد جی یہ جو بادام ہے یہ تو بے دام ہے، بغیر دام کے مفت میں آئے ہیں. تو کہے گا ہاں ہیں تو بے دام لیکن تجھے اس کے دام مہنگے پڑ جائیں گے، اور تو شیطان اور نفس کے دام میں پھنس جائے گا، یعنی چنگل، یعنی چکر میں، یعنی جال میں پھنس جائے گا. اس لیے شیخ کا انتخاب بڑی اہم چیز ہے کہ پہلوان کیسا ہے، اور پھر اس پہلوان کے شاگردوں کو بھی دیکھے کہ وہ کیسے ہیں، شریعت و سنت پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. شیخ کے شاگردوں کو دیکھے، مریدین کو دیکھے، ان میں سے اکثر کی حالت متبع شریعت متبع سنت ہو، شریعت و سنت پر عمل کرنے والے ہوں. اگر دو چار گندے انڈے نکلے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اصول بتائیں. اور پھر اس زمانے کے جو انصاف پسند اہل دین، فہیم اور سمجھدار طبقہ اور لوگ اور بڑے علماء اس کو اچھا سمجھتے ہوں، جس کے بارے میں کہے علماء کہ یار یہ ہمارے بندہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی گڑبڑ ہے. اس لیے اب اس پہلوان کے ساتھ رہے، ایسا پہلوان ملے اس کے ساتھ رہے تو کشتی آ جائے گی. اور سب سے بڑی چیز ہے صحبت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، جب شیخ نظر بچائے گا ساتھ والے نظر بچائیں گے، نظر ڈالنے والے کی نظر بھی بچے گی. اس لیے اب کہتے ہیں فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا تو اس کا طریقہ ہے خانقاہ میں آ جائے، دس دن لگا لے، دس دن اٹھنے کی عادت پڑے گی، انشاءاللہ گھر میں بھی عادت پڑ جائے گی. ذرا اس غم کو برداشت کر لے. کیا غم؟ بیوی سے دوری کا غم. غم جدائی کو برداشت کرے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، تجھے اپنے بیوی بچوں کی جدائی پر صبر نہیں آتا. بیوی نے کہا میں کے جاؤں گی، بس شوہر نے آہ کھینچی، ہائے یہ کیا، جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا، ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا، میں کے بھی نہیں جانے دیتا جبکہ اس کا حق ہے، میں کے بھی جانے نہیں دیتا. بس تو محرومی فرماتے ہیں تجھے بیوی بچوں کی جدائی پر صبر نہیں آتا، صبر چوداری ز رب ظلمنن. جس نے بیوی دی ہے، جس مالک نے کتنے احسانات فرمائے، اس کی جدائی پر صبر کرتا ہے. اللہ ہمیں نہ ملے اس پر صبر ہے، فجر کی نمازیں چھوٹے اس پر صبر ہے. تو عبدیت کا توازن قائم رہنا، اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے. کسی نے کہا کوئی حالات ایسے آئے خلوت ہے میرے دوستوں، ایسے شیخ کی صحبت میں پہلوانی سیکھے. خود پہلوان بنے گا وہ بات نہ ہوگی جو کسی پہلوان کی صحبت میں رہنے والے کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے. خود تقویٰ اختیار کریں گے کہ جو ہے تو نتیجہ یہی ہوگا جو اب تک ہوتا ہے کہ کچھ دن تقویٰ کی گاڑی چلتی ہے پھر ٹھس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی اس کے ساتھ تعلق رابطہ ہو جائے، اس سے اصلاحی خط و کتابت مجلس میں آنا جانا، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں دیکھے گا. پھر خود شیخ کو خطاب کر کے کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے تقوی کی حیات، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما. اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما، ناراضگی والے کام گناہ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور گناہ کی عادت کو اپنے کرم کے صدقے میں اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، اپنا قرب اور محبت اور تعلق خاص عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور محبت کو نقصان پہنچانے والے اعمال یعنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت کو پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، صلحاء نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ کرم کے صدقے میں ایسے اللہ والے کی صحبت عطا فرما کہ جس کی صحبت سے ہمارے قلوب کا تزکیہ ہو، ہمارے نفوس کا، ہمارے ابدان کا تزکیہ ہو، اور یا اللہ ہم صاحب نسبت اللہ والے بن جائیں، اور یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، اپنا فضل خاص، اپنا کرم خاص ہم سب پر فرما دیجئے، خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، خصوصی رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اور ہمارے اس بل بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما دیجئے، ہماری اصلاح کا، نسبت کا، تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنا دیجئے، تقوی کا ذریعہ بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے جناب، اگر